خالص شکل میں چاہیے. اگر اس کے اندر کثرت اور طبیعت کے رنگ شامل کر دیے تو پھر نفوس کی طہارت کے قابل نہیں رہ سکتا. یہ بے رنگی. اس سے آگے بڑھ کر ایک اور اس پانی کی بہت عجیب صفت, یہ بھی قرآن کریم میں نقل ہوئی, جتنی بھی فصل اگائی جاتی ہے کتنا تنوع ہے اس میں, کتنی ورائٹی پھل ہیں, اجناس ہیں, سبزیاں ہیں, ترکاریاں ہیں, جتنی بھی فصل آپ اگاتے ہیں کیا ہر فصل کے لیے آپ کو الگ پانی چاہیے ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ سبزیوں کے لیے پانی پلا چاہیے یا اس میں یہ ملاؤ. کہ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ آم کے درخت کو اگانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آم کا جوس پانی میں ملا کے ڈال دیں. درخت اچھے طریقے سے ہوگی گا, ہوگی گا ایسے نہیں, خراب ہوگا. وہاں بھی آب خالص چاہیے اور واحد, وَيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ, کہ یہ جتنے بھی نباتات ہیں, جتنی بھی زراعتیں ہیں, جتنی بھی کاشتکاری ہے, یہ سب کی سب ماء واحد سے سراب ہوتی ہے. تو رنگ الہی کیا ہے؟ طبیعت میں کے قید خانے میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے بے رنگی. رنگ الہی کیا ہے؟ واحد, بمعنی واحد. اور اسی کے مظہر کو اگر آپ دیکھنا چاہیں جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ اللہ کا رنگ جس میں یہ سارے حسن پائے جاتے ہیں. کیا حسن ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے کرائٹیریا عرض کی, کیا ہے؟ ترتیب ہے, توازن ہے, تعادل ہے, اور سب سے بڑھ کر ہدف تک پہنچانے کی صلاحیت. یہ کسی شے کے احسن ہونے کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کی ظاہری خوبصورتی پر جتنا فرق تھا, لیکن اگر وہ چیز آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گی تو کبھی حسین نہیں لگے گی. اور اس کے مقابلے میں ایک بدصورت چیز آپ کو حسین لگنا شروع ہو جائے گی جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گی. تو اس رنگ کے الہی میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ کہ یہ ہدف تک پہنچاتا ہے. جس پودے کو آپ پانی دیتے رہتے ہیں اسے بیج سے درخت بناتے ہیں, اس میں پھل اگاتا ہے. اس پانی کی یہ صفت ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف اس کو پودا بنا کے چھوڑ دو, بلکہ اس کی خلقت کے ہر مرحلے میں پانی اس کے لیے معین اور مددگار ہے. یہ ہے رنگ الہی. تو یہ رنگ الہی حقیقت میں کیا ہے؟ وحی کے ذریعے سے عطا کیا جانے والا دین ہوگی. یہ رنگ الہی اصل میں کیا ہے؟ وحی سے تربیت حاصل کیا ہوا پیغمبر و نبی. یہ نبی اور یہ پیغمبر ہے جو خدا رنگ میں رنگا ہوا ہے. اس لیے کیا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ. نہ اس پہ شرق کا رنگ ہے نہ غرب کا رنگ ہے. یہ نبی حقیقتاً مادی تمام پیمانوں کے حوالے سے بے رنگ ہے. بے رنگ یعنی الہی رنگ لگا ہوا ہے. اور اس میں وہی صفت پائی جاتی ہے جو پانی میں پائی جاتی ہے, کہ جو اس نبی سے, اس دین سے متمسک ہو جائے گا وہ طاہر ہو جائے گا, اس کی نجاستیں دور ہو جائیں گی, پاک ہو جائے گا, تزکیہ شدہ ہو جائے گا. اور اس دین کی, قرآن کی, پیغمبر کی وہ صفت بھی سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک پیغمبر ہے اور انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے. جس طریقے سے ایک پانی ہے اور ہر فصل کو اگانے کا
مقصد,
یعنی جب انسان نبوت سے اور قرآن سے وابستہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسفی کے پاس جاؤ, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عارف کے پاس جاؤ, بلکہ فلسفہ و عرفان و فقہ و اخلاق سب کا سر چشمہ کیا ہے؟ یہی قرآن ہے, یہی نبی. یہ ہے رنگ خدا. यह इलाही रंग कि इस रंग से बेहतर नहीं बल्कि यही रंग है जो हसीन है, इसके मुकाबले में किसी का हुस्न न ठहर सकता है ना बाकी रह सकता है। तो हुस्न हकीकी रंग इलाही उस वक्त पैदा होता है कि जब तबीयत और कसरत से वाबस्ता सारे रंग मिटा दिए जाए। रंग इलाही इंसान को कब हासिल होता है कि जितने रंग आपको आलम तबीयत और कसरत से आप पर आपकी तरफ आ रहे हैं उन सबको फानी और हालिक कर दें, उन सबको वहां पहुंचा दें जिसके वो हकीकतन मुस्तहिक है, तब इंसान पर आता है रंग इलाही। और रंग इलाही को देखना है तो ये अंबिया है, ये अहले बैत है, ये मासूमी है, औलिया है, इनका रंग रंग खुदा। तो रंग खुदा क्या है, हुस्न क्या है, उसमें हकीकी रंग खुदा है और बहतत में मुस्बे तौहीद में मुस्बे। तौहीद तक पहुंचाने वाली राह क्या है, अक्लो हिकमा। तो अब जो कल तारीफ मैंने आपकी खिदमत में बयान की थी उसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर दूं, रीइंफोर्स कर दूं कि अखलाक यानी वो मलेका जो अक्ल और हिकमत की राह से इंसान को तौहीद तक पहुंचाते हैं, उन मलेकात का नाम है हकीकतन अखलाक। लेकिन क्योंकि इंसान एक बाख्तियार मखलूक है, पर एक जुमला बड़ा अजीब है लेकिन हक है कि इंसान को खुदा ने इस बात का भी इख्तियार दिया है कि वो इंसान ना रहे, इंसान के पास ये इख्तियार भी पाया जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंसान से सिर्फ वो मलेका सादिर होंगे जो अपने हिकमत और तौहीद की जाने होंगे, बल्कि अपने इख्तियार की वजह से इंसान से वो मलेकात भी सादिर होंगे कि जो इसके अपोजिट रस्ते पे जा रहे होंगे। इसलिए हमें यह भी कहना पड़ता है कि अखलाकियात या हसना है या सैयाह, वो मलेकात जो अक्ल व हिकमत की राह को अपनाए और इंसान को वहदत और तौहीद तक पहुंचा दे वो अखलाक हसन, और वो मलेकात जो इंसान के लिए जहल की राहों को खोल दें और उसको शिर्क और तकासुर में फंसा दें वो अखलाक सैयदा। और इसमें एक बात फिर यादा करूं कि हदफ ये जरूर ये बात जरूर सामने रहे कि अखलाक में हदफ की मौजूदगी इंतहाई अहम है। ये चीज इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में वाज़ह करूंगा कि बगैर हदफ के तायुन के अखलाक के हसन या सैयदा होने का तायुन नहीं किया जा सकता। यानी किसी के रवैये को या किसी के होठों के खिंचाव को देखकर या किसी की झुकी हुई कमर को देखकर अखलाक हसन या सैयदा नहीं होता, बल्कि असल हदफ है जो किसी अखलाक के हुस्न और खुब का तायुन करता है। इस पर इंशाल्लाह बात कर लें। सलवात तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलाम और अंबिया की राह पर चलने वाले तमाम अहले हक इंसानों को फकत और फकत इसी राह की दावत देते रहे कि तुम साहिब इल्म बनो, हकीकत और सच्चाई का इल्म हासिल करो और उस इल्म को हासिल करने के बाद अक्ल की राह को तय करो और अपने को जहल और सफाहत से बचाओ दूर करो। लेकिन अब तक इंसानियत के जितने चेहरे सामने आए हैं उनमें से चेहरे को छोड़कर कसरत से इंसानों ने अपना हाथ इन असातिज़ा इलाही के हाथ में नहीं दिया बल्कि उस शैतान के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दिया कि जिसके बारे में खुदा ने कहा कि یہ انسان کے لیے اردو میں مبین ہے، کھلا مشمار، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھیں. اور اس کی جسے آپ کہیں کہ بدترین مثال ہمارے سامنے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد واقعہ کربلا ہے، کہ جہاں جس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہو لیکن لوگوں کی توجہ اس حوالے سے صفر ہو کہ ہم امام حسین کی معیت میں اپنی زندگی کو بسر کریں، جیسا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بلکہ خود مولا کا جملہ ہے کہ دین لوگوں کی زبانوں کا مزہ ہے، لوگوں کے زبان کا مزہ ہے، کیا ہی باتیں کرتے ہیں تاکہ اس سے مزہ آئے، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں پر اپنی پڑھائی کو ثابت کریں. لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو سچے دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ جناب مسلم 17,000 افراد نے ان کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور جب ابن زیاد کی طرف سے دباؤ آیا تو 8 ذی الحج کی اذان نماز مغرب کے پیچھے 10 آدمی اور سلام کرنے کے بعد ایک بھی نہیں. امام علیہ السلام کے ساتھ بھی عجیب ترین چیز جو ہوئی، خدا کسی کے بھی حق میں جسارت سے محفوظ رکھے، لیکن عجیب ترین چیز جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اہالیان کوفہ نے تو جو فریب اور دھوکہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کے خاندان کے افراد، بنی ہاشم کے افراد، آپ کے دوست اصحاب انصار، وہ بھی مدینے میں رہ گئے، مکے میں رہ گئے، اور امام علیہ السلام فقط چند نفر کے ساتھ اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ صحرا میں نکلے. یہ بات ناقابل فہم، یعنی آپ اس چیز پہ غور فرمائیے کس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا کوئی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر امام حسین علیہ السلام حج کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور مسلمان امام حسین کو چھوڑ کر حج کر رہے ہیں، لیکن اس حج کی اہمیت صرف اتنی رہ گئی کہ تمہیں اینٹوں اور پتھروں کے بنے ہوئے مکان کے گھر چکر لگاتے ہیں. سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے، اس کا سمجھ میں آنا تقریباً ناقابل فہم ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کیا تھا، اور میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی تکرار کرتا ہوں، کہ زیارت عاشور کا وہ جملہ کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اس کا ترجمہ اگر ہم اپنے لیے یہ کر کے پڑھیں تو بہتر ہے کہ خدایا امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے کم از کم ہمیں اتنا بنا دے کہ دنیا اور آخرت میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائے. جنہوں نے امام حسین کو چھوڑ کر حج کیا، نہ معلوم کس کے گھر گھوم رہے تھے، نہ معلوم ان کو دین کیا سمجھ میں آتا، اور ایسے افراد بزرگان ہیں، اکابرین ہیں، بظاہر معتبر لوگ ہیں، نہیں سمجھ میں آتا کہ رسول اللہ کو جا کے کیا امید ہے، کہ جب پیغمبر اکرم پوچھیں گے کہ تم نے میرے نواسے، نہیں نواسے نہیں، پیغمبر سے امام حسین علیہ السلام کا رشتہ نواسے والا نہیں، ایک ولی خدا سے دوسرے ولی خدا کا رشتہ یہ نہیں ہوتا، کہ اگر پیغمبر اکرم جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اس میں باپ اور بیٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ولایت جناب سیدہ تھی جو پیغمبر اکرم جس کی تعظیم کر رہے تھے. جب حضور فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، تو یہ امام حسین کی ولایت کا ذکر ہے، نہ کہ امام حسین سے پیغمبر کے خونی رشتے کا ذکر. کس طریقے سے پیغمبر کو جا کے منہ دکھائیں، ہمیں اس بارے میں بہت بہت زیادہ متوجہ ہونا پڑتا ہے. کیونکہ یہ ابتلا اور آزمائش ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. یہ صرف اہل کوفہ کے لیے نہیں تھی، یہ صرف اہل دمشق کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ویسی آزمائش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اہل بیت اور قرآن کی معیت میں زندگی بسر کرتے ہیں یا ان کو چھوڑ کے بسر کرتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی معیت میں عبادتیں ادا ہوتی ہیں یا ان کو چھوڑ کر ادا ہوتی ہیں. جس طریقے سے لوگوں نے حج کو اصل سمجھا، امام حسین کو پہنچے تو مختصرا امام علیہ السلام 8 ذوالحجہ کو مکے سے تشریف لے گئے، اور مکے سے نکلنے سے پہلے آپ نے عجیب خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس بات کو سمجھ لو کہ ابن آدم کے لیے موت اس غلوبت کی مانند ہے کہ جسے جوان عورت اپنے گلے کی گرد زندہ کرتی ہے. بے شک میری قتلگاہ کا تعین ہو چکا ہے اور میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کو نوامیس اور کربلا کے درمیان گھیڑیے نکوڑ دیں تاکہ اپنے بھوکے بیٹوں کو اس سے بھر سکے. لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت پیغمبر ہیں اور خدا کی ہر مرضی پر راضی ہیں. میں کل یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، جو شوق شہادت اور خدا سے ملاقات کی نیت رکھتا ہو وہ میرے ساتھ ہے. جو اپنی جان کو فدا کرتا ہوں لقاء اللہ، عجیب لفظ لقاء پروردگار. اور یہ جملہ اصحاب کو اس وقت سمجھ میں آیا ہے شب عاشور کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہنا چاہیں گے کہ جو خدا کی راہ میں فداکاری اور اللہ سے ملاقات کا ارادہ اور نیت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. جناب محمد ابن حنفیہ امام علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اللہ رسول اللہ میں کیا سن رہا ہوں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اپنی بات سن کے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل کرام نے آپ کے پدر بزرگوار اور برادر بزرگوار کے ساتھ کس قدر بے وفائی کی، آپ انہیں کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ سفر کا عزم رکھتے ہی ہیں تو یا یمن کی طرف چلے جائیں یا دور دراز کسی مقام کی طرف نکل جائیں. امام حسین علیہ السلام خاموشی سے ان کی بات کو سنتے رہے اور فرمایا کہ بہتر ہے میں آپ کے مشورے پر توجہ کروں. اگلی صبح جب امام حسین علیہ السلام اپنے چند رفقا کے ساتھ مکے سے باہر نکل رہے ہیں، اور یہ تقریباً وہی وقت ہے کہ جب یزید کے سپاہی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مکے سے خروج کا ظاہری سبب یہی بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یزید کے سپاہی مجھے حرم میں خدا نے قتل کر دے اور میرا قتل حرم امن الہی کی بے حرمتی کا سبب ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی سواری کا سوال ہے، محمد ابن حنفیہ آپ کی لگام پکڑنے بولے، کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اے بھائی، کل آپ کے رخصت ہونے کے بعد پیغمبر خدا میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ اے حسین، تمہارے لیے مشیت خدا یہی ہے کہ تم راہ خدا میں شہید ہو جاؤ. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ اے برادر، اگر آپ کے لیے خدا کی مشیت ہے تو تیری عورتیں اور بچے ان کو تو کم از کم چھوڑ جائیے. امام نے فرمایا کہ حضور نے صاحب یہ بھی کہا تھا کہ اے حسین، خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ تیری عورتیں راہ خدا میں ایسی ہو جائیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. امام علیہ السلام مکے سے آگے نکلتے ہیں، چند کوس دور جاتے ہیں، عراق کی جانب سے مکے کی طرف آنے والا مقلہ حج, اس میں بشر ابن حارثہ صدیق اس سے پوچھتے ہیں عراق کا کیا حال ہے, وہ یہ جواب دیتا ہے یا اپنا رسول اللہ وہاں کے لوگ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف مہیا ہوا. امام فرماتے ہیں کہ اے برادر اسدی تمہیں سچ کہا, لیکن جو خدا کا ارادہ ہے جو خدا کی مشیت ہے وہ ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے. وہاں سے آگے تشریف لے گئے منزل سعدیہ پر پہنچے, امام علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خادی ندا کر رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ, یہ قافلہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے موت اس قافلے کو بہشت کی طرح تبدیل کر. امام فوراً بیدار ہوئے, جناب علی اکبر آپ کے قریب تھے, پوچھتے ہیں بابا جان کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے اس طریقے سے قافلے کا جواب دیتے ہیں کہ اے بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اے پسر عزیز اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اے بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کی کیا پرواہ کہ موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جائیں. اس سفر کے دوران قبیلہ بجلیہ کا ایک شخص زہیر ابن قین, یہ بھی مختلف اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مکے سے پلٹ کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں. زہیر ابن قین خلیفہ صوبوں حضرت عثمان کے اصحاب میں سے تھے اور اس وقت تک اہل بیت سے دوستی کے جذبات اپنے دل میں نہیں رکھتے. ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جس جگہ پر اپنے خیموں کو لگوائیں وہ اپنا پڑاؤ سے ہٹ کر اس سے دور کسی مقام پہ جائے. اثناء سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے خیمے تھے وہاں پر یہ مجبور ہو گئے کہ یہ بھی اپنے خیمے ادھر ہی نصب کرے. راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, ہم سب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں قاصد آیا, ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں اور حسین نے زہیر کو طلب کیا. یہ جملہ سنتے ہی ہمارے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ کے گر گیا اور ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم خوفزدہ ہیں کہ اگر سر بھی ہلائیں تو اڑ جائیں گے. اس عالم میں جناب زہیر کی زوجہ زینب بنت عمر کہتی ہیں کہ اے زہیر تجھ پر دکھ ہے کہ فرزند رسول تجھے بلاتے ہیں اور تو اس حالت میں, کم از کم جا کے ان کی بات کو سن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. زہیر اپنے مقام سے اٹھے, قاصد کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے. لیکن اب زہیر کو زہیر نہیں تھے, ان کا پورا قیافہ بدل چکا تھا, چہرے سے انتہائی حشاش اور بشاش اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو چکے. آتے ہی سب سے پہلا جملہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اے نیک بخت میں تجھے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں, اس لیے کہ اب میں جس رستے پر ہوں اس رستے سے میری واپسی ہوں اور میرے جتنے دوست اور اصحاب و انصار ہیں اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو اس وقت مل لو, کیونکہ میں حسین ابن علی کے قافلے میں ہوں اور یہاں سے میں پلٹ کر تم تک واپس نہیں آؤں. زہیر امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے. مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے یہ منازل صرف ظاہری اور مادی منازل نہیں تھی بلکہ باطنی اور روحانی اور معنوی منازل تھی, اور زہیر اس مقام تک پہنچ گئے کہ جب روزے عاشور ہے, کربلا ہے, زہیر زخموں سے چور ہے, اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں امام کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نجات دہندہ، خدا آپ کو بہترین اجر عنایت کرے. جب ظہر عاشور کا وقت آیا، اس وقت تک اصحاب امام حسین کے پہلے ہی قریب تھے، لیکن ظہر عاشور پر تو صرف انگلیوں پر گرنے کے کافی بیٹھے. امام علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سعید ابن عبداللہ اور زہیر عین سے کہتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ لشکر اشقیا نے نماز کے وقت بھی اپنی تیر اندازی کو بند نہیں کیا تھا. اب آپ اس بات کو تصور کریں کہ زہیر پہلے ہی زخموں سے چور، اور کیا عزم ہے، کیا شجاعت ہے کہ جب تک امام علیہ السلام کی نماز تمام نہیں ہوئی، زہیر امام کے سامنے سپر بن کے کھڑے رہے. جب امام علیہ السلام کی نماز تمام ہوئی، زہیر زمین پر گئے، امام آئے، ان کے سر کو اٹھایا، چہرے سے خون کو صاف کیا اور کہا زہیر کیا خواہش ہے؟ تو بدی کی جملہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ رسول اللہ، کیا میں نے حق پہ وفا ادا کر دیا؟ فرزند رسول فرماتے ہیں ہاں بے شک، ہاں بے شک، جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے، ایسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے باپ کو. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا رب العالمين، ہم اپنی تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم قرآن براہ نمایت سے متوسل ہو سکیں، اور اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور علم خصوص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارے تعلق اور تمسک کو ہماری قبر اور ہماری آخرت کی نجات کو پورا جائے کے سوال کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم.